نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، سورہ محمد سے سورہ طور ختم تک تلاوت کی گئی ہے آج. سورہ محمد سورہ قتال بھی کہلاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ سورت نازل ہوئی، جس میں قتال وغیرہ کا حکم بھی دیا گیا. اسی سورت میں غلاموں سے متعلق بھی کچھ احکام ہیں. ہمارے ذہن میں ایک بات ہے کہ شریعت میں غلامی کیوں ہے، یا انسان کو غلام کیوں بنایا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اس کا دستور تھا، لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا. مخالفین یعنی جو جب شکست کھا جاتے تھے تو ان کے جو لوگ غلام قید ہو جاتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، عورتوں کو کنیز اور غلام باندی بنا لی جاتی تھی. بات یہ ہے کہ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے کہ جس نے غلاموں کو وہ حقوق دیے ہیں کہ جو آج آزاد لوگوں کو بھی وہ حاصل نہیں ہے. اس لیے ہم جب غلامی کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یورپ کے وہ غلام سامنے آ جاتے ہیں جن کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں اور جن کے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں. آج بھی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک یہ لوگ کرتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ انسانوں کو پنجروں میں بند کر دینا اور ان کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک جو کیا جاتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. لیکن شریعت اسلامیہ نے غلاموں کو اپنا بھائی قرار دیا. یہ تو دستور کے مطابق لازمی بات ہے. دو تین صورتیں تھیں، یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، جو قید ہوں انہیں قتل کر دیں، یا انہیں گرفتار کر کر قید میں ڈال دیں، اور یا پھر ان کو غلام بنا لیں. تو اب غلام بنانے کا جو معاملہ ہے شریعت اسلامیہ میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو وہ انہیں پہناؤ. تو یہ غلامی وہ والی غلامی نہیں ہے جو ہمارے یہاں عام طور پر تصور ہوتی ہے، بلکہ آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ صرف 7 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے 39,000 سے زیادہ جو ہے وہ غلام آزاد کیے. صرف عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلام آزاد کیے. تو شریعت نے غلاموں کو آزادی دینے کی فضیلت بیان فرمائی، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ بھائی تم غلام آزاد کر دو، اس معاملے میں غلام آزاد کر دو، فلاں چیز کا کفارہ یہ ہے کہ پہلے غلام آزاد کر دو، تاکہ قدم قدم پر یہ کہ ان کو اس کا جو ثواب بھی بتایا کہ غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. تو خود صرف 7 صحابہ نے 39,000 سے زیادہ غلام آزاد کیے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صحابہ کرام کے تعداد تو 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ ہے، کم و بیش تھی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو صرف 7 کی جب یہ تعداد ہے تو اس کے علاوہ جن لوگوں نے غلام آزاد کیے ہوں گے ان کی تعداد کتنی. تو اس لیے بعض لوگوں کے جو اعتراض ہے وہ درست نہیں، اور دوسرا یہ کہ شریعت نے اس کو محبوب یا محمود نہیں سمجھا، لیکن اس زمانے میں جو صورتیں رائج تھیں ان میں سب سے بہتر صورت یہ تھی. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس ہوئے تو ایک صحابی نے اپنا منہ آپ کے ہونٹوں پر لے جا کر، یعنی اپنا کان آپ کے ہونٹوں پر رکھا تاکہ سنے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو بات فرما رہے تھے وہ یہ، الصلاح وفی ما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے زیر دست ہیں غلام ہیں ان کا خیال رکھنا، یعنی ان کے حقوق کا خیال کرنا. یہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی اس بات کا خیال ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نماز پڑھنا اس کا خیال رکھو، اور دوسرے جو تمہارے غلام ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے حقوق جو ہے وہ پامال نہ کرو. جس شریعت میں جانوروں کو قید رکھنا جائز نہیں ہے اس طور پر کہ ان کو اگر پانی نہ دیا جائے، ان کو کھانا نہ دیا جائے، تو ایسے شخص کو ایسے جانور قید رکھنے کا بھی حق نہیں ہے. تو جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے تو شریعت نے ان کو بہت حقوق دیے ہیں، اور اس زمانے میں جو آزادوں کو حقوق حاصل تھے تو وہ غلاموں کو حاصل تھے، اس زمانے کے آزاد بھی شرماتے ہیں. وہ حقوق آج آزاد لوگوں کو بھی حاصل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید کو جو آزاد کیا تھا، آزاد کردہ غلامی تھے، لیکن اپنی پھوپی زاد بہن سے شادی تک کی، نکاح تک کیا، اور اپنا منہ بولا بیٹا بھی ایک زمانے میں بنایا، تو بہرحال یہ سب کچھ جو ہے وہ غلام ہی کے ساتھ معاملہ ہوا، آپ نے کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے باقی صحابہ کرام کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ انہوں نے اپنے غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا تو وہ بہترین سلوک تھا۔ اسی طریقے سے اس میں سورہ فتح بھی ہے، سورہ فتح اس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ بیت اللہ کو جب فتح کیا گیا، یعنی فتح مکہ، تب مکہ فتح ہوا، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب صلح حدیبیہ واقع ہوئی اس وقت جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اپنی محدود سمجھ کی بنا پر، عقل کی بنا پر ہم اللہ اور رسول پر بعض اعتراضات کر دیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حق اللہ اور رسول ہی کے ساتھ ہے۔ ہمارے وہ اعتراضات، وہ اشکالات جو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، وہ صرف کم فہمی، کم عقلی اور محدود عقل کی بنا پر ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت، اس کے رسول جو کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی رسول تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فہم کے مطابق، اور اس وحی کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو پیغام بھیجتے ہیں۔ اور جہاں تک اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس معاملے میں بہتری کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا، جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا، اس کی چابیاں آپ کے حوالے کی جا رہی ہیں، صحابہ کرام جو ہیں بیت اللہ کے قریب ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو یہ خوشخبری آپ نے سنائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کا خواب یہ خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام میں اتنا جوش اور جذبہ بڑھا کہ انہوں نے بس اسی وقت تیاری شروع کر دی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اگر ہم مکہ گئے تو فوری طور پر مکہ فتح ہو جائے گا، اور چابیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو جائیں گی۔ تو چونکہ ان کا آبائی گھر بھی تھا وہ، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہاں واپس لوٹیں۔ ان کے دل کے جوش اور جذبے کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور چونکہ آپ کو یہ بھی خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر لڑائی اور جنگ کا موقع پیش آ جائے، اس لیے آپ نے قرب و جوار کے جو دیہات تھے ان سے بھی کہا کہ بھئی تم چلنا چاہو تو ساتھ چلو۔ چنانچہ بعض لوگ چلنے کے لیے تیار ہو گئے اور بعض لوگوں نے انکار کر دیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ صاحب ہم جو ہے مسلمانوں کی جنگ میں جو ہے نہیں چاہتے کہ ہم داخل ہوں، اس لیے کہ ہمیں آپ اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں جا کر ہمیں کافروں سے لڑاؤ، اور ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اس قسم کے جملے بھی بعض نے کہہ دیے۔ تو 1400 صحابہ کرام تقریباً تیار ہوئے جو اس موقع پر عمرے کے لیے تشریف لے جانے کے لیے، یعنی ایک جماعت تیار ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر یہاں سے روانگی اپنی اختیار فرمائی تو مکہ مکرمہ کے قریب جب پہنچے، ادھر سے کفار کو بھی اس کی اطلاع مل گئی، چنانچہ ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی، اور باقاعدہ ایک نظام جاسوسی کا قائم کر دیا۔ یعنی اس زمانے کے اعتبار سے جو پہاڑوں کی بلندیاں اور چوٹیاں تھیں، تو مکہ سے لے کے مدینے تک ایک سادہ سا نظام ایسا قائم کیا کہ ہر بلند جگہ پر ایک آدمی کو کھڑا کر دیا، اور ایک ایک لمحے کی خبر جو ہے ایک آدمی دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، یہاں تک کہ مدینے سے مکے تک کا جو ہے ایک نظام یہ جو قائم کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مزدور جو ہیں وہ جب کہیں چھت کے، آج کل تو خیر سسٹم دوسرا آ گیا، لیکن جو ہے پہلے جب ہاتھ سے کام کرتے تھے زیادہ تر، تو تگاریاں ہاتھ در ہاتھ پہنچاتے تھے ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، یہ چین ٹوٹتی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے انہوں نے جاسوسی نظام اس زمانے کا قائم کیا کہ لوگوں کو کھڑا کر دیا اونچی جگہوں پر، اور وہ پل پل کی خبریں جو ہیں وہ وہاں پہنچاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صاحب کو مکہ روانہ کیا اور کہا کہ تم جا کر ہمارے لیے اطلاع لاؤ کہ کیا خبریں ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی آ کر اطلاع دی کہ وہ لوگ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر آ کر پڑاؤ ڈالا اور یہ پیغام بھجوایا کہ ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، لہذا ہمیں مکے میں داخل ہونے دو۔ کفار نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور انہوں نے کہا کہ صاحب لوگ کہیں گے کہ دیکھو مسلمانوں کی دہشت ان پر بیٹھ گئی، اور مجبور ہو کر ان لوگوں نے جو ہے وہ آزاد مکے میں داخل ہونے دیا، اور اگر ہو سکتا ہے کہ اس پر قبضہ کر لیں تو ہمارے لیے بڑی مشکل کی بات ہے، اور ہم کیا جواب دیں گے لوگوں کو، اس قسم کے خیالات ان کے تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. سفارتیں آتی جاتی رہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر معاملات چلتے رہے، لیکن بہرحال وہ اس پر تیار نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ صلح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے. چنانچہ ایک شخص جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شکل سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کفار صلح کے لیے تیار ہو گئے. چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے شرائط پیش کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم صلح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جن شرائط پر صلح کی جا رہی تھی، صحابہ کرام کو اس پر بڑا صدمہ، یعنی بظاہر بہت ہی ان کفار کے نیچے لگ کر صلح کی جا رہی تھی اور شرائط وہ قبول کی جا رہی تھی. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی اسلام کے بارے میں مجھے شک اور شبہ پیدا نہیں ہوا، لیکن اس موقع پر میرے دل میں شبہ پیدا ہوا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے رنج اور صدمے کی بنا پر اور کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہا کہ کیوں نہیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب نہیں ہے؟ کہا کہ کیوں نہیں. کہا کہ قرآن مجید کی اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں. تو کہا کہ کیا پھر ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں. یہ سب اس قسم کے سوالات آپ سے کرتے رہے اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اتنے دب کر ہم ان سے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، یہاں سے واپس چلے جاؤ، اگلے سال عمرے کے لیے آؤ گے، اور اسی طرح سے یہ صلح بھی ہوئی کہ 10 سال تک معاہدہ ہوا کہ امن و امان سے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور ایک شرط یہ بھی رکھی گئی کہ ہمارا کوئی شخص مسلمان ہو کر اگر تمہارے پاس پہنچ جائے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے. تو صحابہ اکرام اس موقع پر بعض نے آوازیں بھی اٹھائیں کچھ تھوڑا سا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب منشا دیکھتے تھے خاموش ہو جاتے تھے. یعنی یہ بہترین بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور عظمت اس قدر تھی کہ باوجود ان کی طبیعتوں کے خلاف یہ سب کچھ واقعہ ہو رہا تھا اور پیش آ رہی تھی معاملات، لیکن صحابہ کرام پھر بھی اپنے دل کو مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آمننا و صدقنا کہتے تھے. معاہدہ جو ہے طے ہو گیا، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ لکھو بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو دوسری جانب سے تھا اس نے کہا نہیں، یہ نہیں لکھا جائے گا، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی مان لیں تو پھر جنگ کس بات کی، لہذا محمد ابن عبداللہ لکھیں جو شروع سے الفاظ ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ لکھنے والے تھے، اور اس سے پہلے جو ہے جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کہ لکھو تو کہا کہ رحمان الرحیم جو ہے وہ ہم نہیں جانتے، لہذا بسمک اللہم جو ہمارے ہاں ہے وہی لکھو. تو ایک ایک قدم قدم پر گویا کہ صحابہ کرام کو اس طرح کا معاملہ سامنے آیا کہ دل ان کے چاہتے تھے کہ ہم لڑیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے مجبور تھے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بسمک اللہم ہی لکھو، کوئی بات نہیں. اور جب انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ ہٹاؤ، رسول اللہ کو کاٹو، تو محمد ابن عبداللہ ہی لکھ دو. تو حضرت علی باوجود اس کے کہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ کے اوپر اپنا قلم چلاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باوجود اس کے کہ آپ امی تھے، آپ نے جو ہے وہ اس پر اپنا قلم پھیر دیا، اور اس کے بعد پھر خود آپ نے ایک معاہدہ لکھا باوجود اس کے کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے. تو یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ آپ کی رہنمائی کی گئی کہ آپ نے اس موقع پر جو تحریر لکھی وہ اپنے ہاتھ سے لکھی. یہ تحریر جو ہے محمد ابن عبداللہ کی طرف سے ہے، 10 سال امن و امان سے رہیں گے، اور جو میں نے شرائط بتائی وہ شرائط، اور پھر اس کے بعد دستخط ہو گئے دونوں طرف سے جانب بین سے. تو صحابہ کرام بہت ہی مغموم تھے، کئی دن تک یہاں پر ٹھہرے رہے، اور اس کے بعد پھر آپ چاہتے تھے کہ قربانیاں کے جانور جو اپنے ساتھ لائے تھے انہیں ذبح کر دیں، ذبح کر کے احرام کھول دیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ساتھ لائے تھے، تو صحابہ کرام سے آپ نے کہا، لیکن کوئی صحابی نہیں اٹھا، بیٹھے رہے. یعنی اتنا غم تھا ان کی طبیعتوں پر اور اتنا اثر تھا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ سسم تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اس پر مجھے بڑا رنج اور صدمہ ہے کہ صحابہ کرام کو میں نے کہا لیکن آپ کوئی شخص نہیں اٹھا. تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ عورتوں سے مشورہ کرنا کوئی بری بات نہیں، بعض باتیں وہ ایسی بتاتی ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ لوگ انتہائی صدمے کی حالت سے دو چار ہیں، لہذا آپ انہیں کوئی حکم مت دیجئے، بلکہ آپ خود جا کر اپنا جانور ذبح کر دیجئے، اپنا حلق کرائیے سر کا، خود یہ سب کام کرنا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے قربانی کی، اپنے سر کو منڈایا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر لیا تو بس پھر خود بخود سب کام ہونے لگے، اور خود جو ہے وہ سب کے سب انہوں نے اپنے جانوروں کو ذبح بھی کیا اور اپنا احرام بھی کھول دیا۔ تو بہرحال یہاں سے یہ حضرات واپس لوٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب واپس لوٹ رہے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اب آپ سوچئے، ایک طرف تو اس قسم کی شرائط کے ساتھ صلح ہوئی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما رہے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ تمہیں فتح مبین عطا فرما دی۔ صحابہ اکرام یہاں پر بھی لیکن خاموش ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتح مبین ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ فتح مبین۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہا، حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ عمر خاموش ہو جاؤ، اللہ کے نبی، یہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ عام آدمی نہیں ہیں، کوئی کام اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر وہ نہیں کریں گے، چاہے تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ یہ کوئی ہماری عقل ہے کہ ہم اپنی عقل لڑائیں؟ اللہ تعالیٰ کا وہاں پر کام ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کچھ فرما رہے ہیں اس کے مطابق آپ کر رہے ہیں، اس لیے تم خاموشی اختیار کرو اور کوئی بات زبان پر نہ لاؤ۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس موقع کو یاد کر کے استغفار کرتا رہا، اور بلا شک و شبہ یہ فتح مبین تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب دیکھیے، اسی وقت اسی زمانے میں یہ واقعہ پیش آ گیا کہ جن صاحب نے معاہدہ کیا تھا، سہیل نام تھا جن کا، ان کے بیٹے ابو جندل، اس کو قید کر رکھا تھا انہوں نے، وہ اپنا کسی نہ کسی طریقے سے زنجیریں توڑوا کر اور آپ سے خدمت میں حاضر ہو گئے۔ صحابہ اکرام میں سے بعض نے ان کو پناہ بھی دے دی، تو اتنے میں وہ پیچھے پیچھے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ معاہدے کی پہلی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور فرمایا کہ انہیں واپس کرو، کیونکہ معاہدہ ہو گیا ہے، واپس کرو۔ صحابہ اکرام کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ یعنی جذبات کا معاملہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، جو معاہدہ ہو گیا اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، واپس کر دیا، اور ان کو کہا کہ تم فکر مت کرو، یہ چند دن کی بات ہے، انشاءاللہ پھر تم ہم سے آ ملو۔ چنانچہ ہوا بھی یہ کہ یہ اس وقت تو واپس ہو گئے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو وہ وہاں سے بھاگ لیے، اور بھاگ کر درمیان میں کسی جگہ پڑاؤ کر لیا۔ پھر یہ ہونے لگا کہ جو بھی مسلمان ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاتا، وہ درمیان میں ہی کہیں پر ان کے پاس ایک جمع ہونے لگے، جتھا بن گیا، پورا ایک گروہ بن گیا۔ اب کفار کی زندگی تنگ ہو گئی، کیونکہ صحابہ کے پاس اس لیے نہیں جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں گے، اور کفار کے پاس لازم آتے وہاں سے بھاگ کر، تو درمیان میں کہیں انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ اب اس کے بعد جو قافلے آتے تھے، جو کافر آتے تھے، تو یہ ان کو لوٹ لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے، اور ان کا سامان وغیرہ پر بھی قبضہ، تو یہ تنگ آ گئے، جو خود ہی اس معاہدے کو ختم کرنے کو تیار ہو گئے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ یہ جو ہم نے شرط لگائی صحیح نہیں ہے، لہذا اس شرط کو ختم کر دو، اور تمہارے پاس اگر آنا چاہے تو کوئی آ جائے تاکہ ہماری تو جان چھوٹے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسے معاملات طے ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر معاملات جو ہے وہ طے ہوئے، اور پھر ان لوگوں نے اور دیگر وجوہ کی بنا پر خود جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو نتیجتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر بھی اس معاہدے کو پورا کرنا باقی نہ رہا، لہذا آپ نے اندرون خانہ جنگ کی تیاریاں شروع کر دی، اس لیے کہ معاہدہ کی خلاف ورزی انہوں نے کر لی۔ اب انہیں جب پتہ چلا تو اپنے سردار کو اور ان کو بھیجنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے دوبارہ سرن و معاہدہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اب جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کچھ ہی، یعنی سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور غالباً صرف 2 سال کے بعد جو ہے وہ فتح مکہ ہو گیا، 8 یا 9 ہجری میں۔ صحابہ کرام، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اس وقت صرف 1400 کی تعداد میں تھے، اور جب فتح مکہ ہوئی ہے تو اس وقت صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اس وقت شمار اور قطار میں نہیں تھی۔ تو فوری طور پر مسلمانوں اچھا وہ جو 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا اس میں آنا جانا آمد و رفت, اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اسلام پھیلنے پھولنے لگا. آمد رفت ہو گئی چونکہ جنگ بندی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے تھے, لہذا اس زمانے میں خوب اسلام پھیلا اور پھولا پھلا, تو بجائے نقصان ہونے کے اسلام کو فائدہ پہنچا. اور بالآخر یہ صلح جو ہے صلح حدیبیہ یہ منتج ہوئی فتح مکہ پر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جرنیل جہاں موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہائے بغیر مکے کو فتح کر لیا, اور آپ کی عقل مندی, آپ نے یہ احکام جاری کر دیے کہ جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا ہم کچھ نہیں کہیں گے, جو فلاں کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا, جو فلاں کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا, جو بیت اللہ میں آ جائے گا اسے بھی امان مل جائے گی. یعنی اس طرح سے آپ نے اعلانات کرائے کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے گھروں میں جہاں جہاں پر تھا وہاں داخل ہو گئے, جس کے نتیجے میں بغیر کسی قتل و غارت گری کے مکہ فتح ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھا تھا تو اس وقت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو بیت اللہ کے پاس نہیں دیکھا, طواف کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ کے پاس چابیاں نہیں دی جا رہی تھیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال بیت اللہ کا طواف کروں گا؟ کہا کہ نہیں, یہ تو نہیں کہا تھا. تو بہرحال جب فتح مکہ ہوا تو یہ سارے خواب جو تھا وہ پورا کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہوا, اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ خواب جو دیکھا تھا آج اس کی تعبیر تمہیں نظر آ گئی. تو نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا, لیکن خواب کی تعبیر میں وقت لگ سکتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بعض خواب 40-40 سال کے بعد جا کر جو ہے وہ اس کی تعبیر سامنے آتی ہے. ہمارا خواب معاملہ تو یہ ہوتا کہ رات کو دیکھا تو ہم کہتے ہیں صبح ہاتھ در ہاتھ تعبیر ہونی چاہیے سامنے, تو اس لیے ضروری نہیں ہوتی. اس لیے ان خوابوں کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے آدمی کو. اس زمانے میں لوگ خوابوں کے پیچھے بہت پڑھتے ہیں, کوئی خط لکھ کے بھی پوچھتا ہے اور کوئی جو ہے ٹیلی فون کے ذریعے پوچھنا چاہتا ہے. تو بھائی ہر خواب نہ تو اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر بتائی جائے, اور نہ ہی جو ہے وہ ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ بعض خواب تو ایسے ہوتے ہیں جو انسانی خیالات کی بنا پر اور وساوش کی بنا پر, یعنی تحت شعور میں جو چیز ہوتی ہے جب رات کو سوتا ہے انہیں خیالات کی بنا پر وہ خواب دیکھتا رہتا ہے الٹے سیدھے وہ. اور بعض خواب البتہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور بعض باتیں انہیں بتائی جاتی ہیں, لیکن پھر بھی خواب کو جو ہے وہ وحی کا درجہ حاصل نہیں. اس لیے ان خوابوں کے پیچھے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی حقیقت میں وحی ہی ہوتی ہے. اسی موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک اور معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کسی کو میں مکہ بھیجوں, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا کہ تم جاؤ اور جا کر جو ہے وہ ہماری طرف سے صلح کا پیغام بھی دو اور بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے, اس سال عمرے کے لیے آئے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میرے تو بہت دشمن ہیں وہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو اپنے سے بہتر ایک آدمی منتخب کر کے دے دیتا ہوں جس کی وہاں عزت بھی ہے اور جن کی بات بھی سنی جاتی ہے. چنانچہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے پیش کیا اور آپ نے اس کو قبول فرمایا, اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر وہاں پر تشریف لے گئے, اور وہاں پر ان کو امان بھی ملی. کفار نے یہ پیشکش بھی کی کہ ہمارے ساتھ آپ جو ہے وہ طواف کر لیجئے. فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی طواف نہ کریں اور عثمان طواف کرے, ایسا نہیں ہو. بعض صحابہ نے آپ سے کہا بھی کہ عثمان غنی تو مزے کر رہے ہیں, بیت اللہ پہنچ گئے اور وہاں طواف کر رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کریں گے. تو دیکھیے دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کرتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گمان یہ ہے کہ میرے بغیر وہ طواف نہیں کریں گے, اور ایسا ہی ہوا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کیا. بعض صورتیں ایسی پیش آ گئیں کہ انہوں نے غداری کرنا چاہیے اور چاہا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں, لیکن مسلمانوں نے ان کے افراد کو پکڑ لیا, تقریباً 50-60 افراد گرفتار ہو گئے. اور ادھر چونکہ عثمان غنی اور ان کے ساتھ 8-10 مسلمان تھے, انہوں نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا تھا, تو یہ خبر اڑ گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بیعت کی سب سے صحابہ کرام سے, جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جس طرف ببول کا ایک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی, اور اس بات پر بیعت لی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے ہاتھ پر رکھا، صحابہ کرام سے بیعت لی، اور اس وقت جو ہے یہ بیعت ایسی تھی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جنگ بدر کے جتنے صحابہ کرام تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضا اور رضوان کے فیصلے فرمائے، اسی طریقے سے جتنے بھی حضرات تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، ان کے ساتھ بھی خصوصی معاملہ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو اس بیعت رضوان کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اسی رکوع میں آگے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جو حج عمرے کے موقع پر اپنا حلق یعنی سر منڈواتے ہیں، محلقین رؤوسکم و مقصرین، دونوں طرح سے جائز ہے کہ اپنا سر آدمی منڈوا لے یا بال چھوٹے کرا لے، لیکن یہاں پر سب سے پہلے جو ذکر کیا ان کو جو اپنا سر منڈواتے ہیں، تو اس سے پتا چلا کہ حج اور عمرے کے موقع پر سر کا منڈوانا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ بالوں کو چھوٹا کرایا جائے. اگرچہ چھوٹا کرانے سے بھی آدمی عمرے اور حج کے موقع پر احرام سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن فضیلت اس کو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے مغفرت کی ان لوگوں کے لیے جو اپنے بالوں کا حلق کراتے ہیں یعنی منڈواتے ہیں. اور جب صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی دعا فرمائیے جو قصر کراتے ہیں، تو آپ نے تین مرتبہ کے بعد فرمایا کہ اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، لیکن تین مرتبہ ان کی بھی مغفرت کی دعا فرمائی جو اپنے بالوں کو منڈواتے ہیں، تو یہاں پر اس کا ذکر فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو غالب کر دے تمام دینوں پر. اور یہاں پر وکفا باللہ شہیدہ ہے، دوسرے مقام پر ولو کرہ المشرکون ہے، اگر کہ مشرک جو ہے ناپسند کرے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی دین کو غالب کر کے رہے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد صحابہ کرام نے دین کو غالب کر کے دکھایا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو روب دنیا پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس زمانے کی جتنی سپر طاقتیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شکست فاش سے دوچار کیا، اور اسلام کا جھنڈا جو ہے انہوں نے دنیا کے اندر لہرا دیا. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے فتح رکھی ہے، عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے میں ہے. قوم جب اللہ اور رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیتی ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ شکست سے دوچار ہوتی ہے. چنانچہ صحابہ کرام اپنے کشم و پرسی کے باوجود اس زمانے کی سپر پاور طاقتوں سے ٹکرائے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح مبین بھی عطا فرمائی. اور آج بہت کچھ طاقت ہونے کے باوجود مسلمانوں میں وہ دمخم نہیں رہا جو کہ صحابہ کرام میں تھا، لیکن اگر ہم موازنہ کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی سنت ان کی چھوٹ گئی تو وہ سنت کو زندہ کرتے تھے کہ بھائی ہم سے یہ فلاں سنت چھوٹ گئی، یعنی ایک جنگ کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنا جائزہ لینا شروع کیا کہ کیا وجہ ہے، تو کسی نے کہا کہ بھائی مسواک کی سنت جو ہے وہ چھوٹی ہوئی ہے، اس لیے اس سنت کو زندہ کیا جائے. چنانچہ صحابہ کرام نے فوری طور پر جو ہے وہ مسواک کی سنت کو زندہ کیا. اب کفار نے جب دیکھا صحابہ کرام کو کہ دانت صاف کر رہے ہیں مسواک سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے دانت تیز کرنے شروع کر دیے ہیں، اب تک تو خالی جنگ جو ہوتی تھی تلوار سے ہوتی تھی، اور اب دانت تیز کر رہے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ اب یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اس لیے بھاگو. چنانچہ جب دوسرے دن حملہ کیا تو دیو آمدن کہتے ہوئے وہ بھاگے کہ بھائی دیو آ گئے، اور پھر بھاگ لی، اور اللہ نے انہیں فتح بھی عطا فرما دی. تو ایک بہانہ چاہیے، اللہ رب العزت صرف بہانہ چاہتے ہیں ہم سے کہ کوئی معاملہ ایسا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک سنت کی وجہ سے اللہ نے فتح عطا فرما دی. اسی طریقے سے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، والذین معه اشداء علی الکفار. پورے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ یا ایوہ النبی کہا گیا ہے عام طور پر، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے. اور یہاں بھی خطاب نہیں کیا محمد الرسول، یا محمد نہیں کہا، بلکہ صرف محمد الرسول اللہ کہا ہے، کیونکہ آگے پھر وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں. والذین معه، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کفار پر بہت سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں. یعنی مسلمانوں کا آپس میں معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق ہو، حسن سلوک ہو، اور ایک دوسرے کی اوپر جان نچھاور کرنے والے ہوں، اور جب کفار سے مقابلے کا وقت آئے تو ان پر سخت ہوں، تو اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. ساتھ میں صحابہ کرام کی کچھ صفات بھی بیان فرمائی کہ تو ان کو دیکھے گا رکعان سجدہ، کہ ہمیشہ یا تو رکوع میں یا سجدے میں، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھیے دن میں جو ہے وہ جنگیں کرتے تھے اور راتوں میں جو ہے وہ مصلوں پر نمازیں پڑھتے تھے، یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا، اور اس جنگ میں بھی بھروسہ اللہ ہی پر کرتے تھے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اسباب سارے اختیار کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، بھروسہ اللہ پر کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی یہ سب کچھ کرتے ہیں کس لیے؟ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے اثرات دیکھو گے. تو یہ سجدے کے اثرات جو ہمارے یہاں کالے رنگ کے پڑ جاتے ہیں نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مراد ہو. بعض لوگوں کے پیشانی پر نہیں ہوتے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ سجدے کرتا ہی نہیں بےچارہ یا نماز نہیں پڑھتا. بعض لوگ تو باقاعدہ اس سجدے کے اثرات دکھاوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ سجدے میں جاتے ہوئے بھی رگڑا لگاتے ہیں اور اٹھتے ہوئے بھی زور سے اپنے ماتھے کو رگڑتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ پیشانی پر جو ہے سجدے کا اثر آ جائے، لوگ سمجھیں کہ بہت نیک آدمی. اس قسم کے کرنے کی ضرورت نہیں، از خود جو نشان پڑ جائے بس کافی ہے. لیکن اصل میں اس سے مراد تو ایک خاص کیفیت ہے پیشانی پر، کہ ان کی شکلوں کو دیکھ کر، ان کے چہرے دیکھ کر، ان کی پیشانیاں دیکھ کر تم اندازہ لگا لو گے کہ بھئی یہ اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ، یہ سیاہ رنگ کے نشانات نہیں. اور اگر کسی کی جلد بہت نازک ہوتی ہے، بعض اوقات سجدہ کرنے سے، معمولی سجدہ کرنے سے ان کے نشان پڑ جاتے ہیں، لیکن اس میں وہ رگڑائی کا کوئی تصور یا دخل نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو بہرحال یہاں پر آپ صحابہ کرام کی خاص جو علامت بیان کی کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور وجوہ کہا ہے، وجہ پورے چہرے کو کہتے ہیں، پہچانی کو نہیں کہتے، یہ بھی یاد رکھیں. تو ان کا چہرہ دیکھ کر تم پہچان لوگوں کی اللہ کے بندے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ تم اپنے آپ کو ایسا پیش کرو کہ تمہارے چہرے دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ اللہ کے بندے. تمہاری چال سے، تمہاری ڈھال سے، تمہارے چہروں سے، تمہارے اعمال سے دوسرا آدمی سمجھے کہ اللہ کے بندے ہیں. یعنی اپنی شکل سے، اپنی صورت سے، اپنے لباس سے ایسا نہ لگے کہ کوئی فرعون جا رہا ہے. بعض لوگ اکڑتے ہوئے جاتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ایک خاص لباس پہن لیں پھر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گردن میں سریا جو ہے وہ لگا دیا کسی نے، وہ سیدھی ہی نہیں ہوتی، ٹیڑھی نہیں ہوتی، اکڑی رہتی. یہ اثر ہے لباس کا. خاص لباس ہوتے ہیں، کلف والے کپڑے پہن لے تو آدمی خود بخود اکڑ جاتا ہے، چلتا ہے تو اپنے دونوں بازوؤں کو بھی دائیں بائیں ایسے رکھتا ہے کہ قریب نہ ہو، اور اس کے علاوہ بھی اکڑ ہوں آ جاتی ہے. تو بھائی لباس اچھے سے اچھا پہنو، لیکن آج ہی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اس نے عطا فرمائے. جو لباس فخر کا ہو، ریاکاری کا ہو، دکھلاوے کا ہو، جس کو پہن کر دوسرے کو آدمی حقیر سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، تو یہ لباس پھر ہمارے لیے لباس سے رحمت نہیں ہے، لباس سے لعنت بن جاتا ہے. اس لیے جب آدمی لباس پہنے، ایسا لباس پہنے کہ جس کو پہن کر آدمی میں عاجزی آئے، انکساری پیدا ہو، اور دوسرے کو حقیر نہ سمجھے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب اللہ نے عطا فرمائے ہیں تو بہتر سے بہتر لباس پہنے، منع نہیں، لیکن بس فخر اور ریاکاری کے طور پر نہ ہو، اور دوسرے کو پہن کر حقیر نہ سمجھے. تو بعض اوقات چہروں سے ہی اندازہ لگا لیتا آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. بعض اوقات چہرے، جن لوگوں کو چہرہ شناسی کچھ آتی ہے اور وہ چہرے کو پہچانتے ہیں، تو وہ چہرہ دیکھ کر ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض شرابی ہوتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں تو آدمی ان کی چال سے اندازہ لگا لیتا ہے بھی شرابی جا رہا ہے، یا اس کی گفتگو سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی کچھ نہ کچھ اس نے کام کیا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندے جب اللہ کی محبت کی شراب پیے ہوئے ہوں تو ان کے چہرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، ان کی چال و ڈھال سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شراب محبت پی ہوئی. لیکن یہ وہ شراب ہے جو پاکیزہ شراب ہے، طاہر ہے، اور جو وہ شراب ہے جو دوسرے لوگ پیتے ہیں وہ تو ناپاک شراب ہے. اس میں نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، جب تک گندگی اور غلاظت اس میں شامل نہ ہو اس وقت تک شراب شراب نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی محبت کی شراب پلائے، اور جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں قیامت کے روز محشر اور جنت میں جو تیار کی ہوئی ہیں، جیسے کہ آج ہی کے سورہ محمد میں ذکر فرمایا کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، ایسی نہریں جاری ہوں گی کہ جن کا طعم، جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذت للشاربین، شرابوں کی نہریں ہوں گی پین پینے والوں کے لیے. یہاں تو ایک دو گلاس پیتے ہو بھائی، وہاں پر تو جتنے چاہے پیو، ڈبکیاں لگاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن یہاں رکو گے تو وہاں ملے گی، اور یہاں پر ایک آدھ گلاس پی لو گے تو وہاں کی حرام ہو جائے گی. اس لیے یہاں کی شراب کو چھوڑ دو، یہ تو لانتی چیز ہے. جس شراب کو پی کر آدمی اپنی ماں بہن بیٹی میں تمیز نہ کر سکے، اور زبان سے اول فول غلاظت اور گندگی اور گندی باتیں زبان سے نکالے، تو ایسی شراب پر تو 100 مرتبہ لعنت. اور پھر یہ کہ ہر مسکر جو ہے، جو چیز نشہ آور ہو، اس کو حرام قرار دیا شریعت اسلامیہ نے. اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اللہ رب محض چند لمحوں کی لذت کے لیے، حالانکہ وہ لذت بھی کیا ہے، انسان کا جگر خراب، گردے خراب، انسان کا دل خراب، اخلاق خراب، کون سی چیز ایسی جو شراب پینے کے بعد درست رہتی ہے؟ کچھ لمحوں کے لیے جناب اس کو پینے کے بعد جب آدمی نے کچھ کباب کھا لی ہے، کچھ جو ہے وہ الٹی سیدھی چیزیں کھا لی، ذرا سا رنگ سرخ ہو گیا، سمجھتا ہے بڑا طاقت، کوئی طاقت واقت نہیں ہوتی. بچے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے انسان پینے کے بعد. ایک بچے میں زیادہ طاقت اور سمجھ ہوتی ہے، لیکن ایک شرابی کے اندر یہ بھی سمجھ نہیں ہوتی، گٹروں میں گرے پڑے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں لوگ ان کو اٹھا کے کس طرح سے لے کے جو ہے وہ پھینک کے آتے ہیں کہیں کہیں. تو ایسے ہی شراب جس کو پی کر انسان اپنے حواس میں نہ رہے، اپنے آپ میں نہ رہے، ذلت کی اتہ گہرائیوں کے اندر چلا جائے. اور اللہ نے جو ہمارے لیے شراب تیار کی، اس کے لیے فرمایا کہ وانہاروں، نہر بھی نہیں انہار، جمع کا صیغہ لائیں، من خمر لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے اس میں لذت ہوگی. اور پھر یہ نہیں ہے کہ ایک جیسی لذت ہوگی، ایک دفعہ پیو گے اور لذت، دوبارہ پیو گے اور لذت. ارے اہل عرب کے زمانے میں یعنی 80 سے زیادہ اقسام تھی شرابوں کی. آج کیا شرابیں لوگ بناتے ہیں اور پیتے ہیں، اس زمانے میں جو کفار شرابیں پیا کرتے تھے تو 80 سے زیادہ اقسام تھی خالی شراب کی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو حرام قرار دیا، تو مدینے کی گلیوں میں شراب ایسی بہ رہی تھی جس طریقے سے نہر جاری ہوتی، لوگوں نے توڑ دیا. اپنے بڑے سے بڑے ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے اپنا سارا مال و اسباب وہ جمع کیا اور شراب کی تجارت کرتے تھے. وہ لے کر آ رہے تھے، جب مدینے کے قریب پہنچے تو کوئی صاحب ملے اور کہا کہ وہ شراب تو حرام قرار دے دی گئی، انہوں نے شراب کو وہیں ڈال دیا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا توڑ دو، بہا دو، مشکیزیں کاٹ دو، ساری شراب بہا دی. لاکھوں کروڑوں اربوں جو بھی نقصان ہوتا ہے ہو، لیکن اللہ اور رسول سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں. آج ہم دنیا کے فائدے کے لیے سود کھا رہے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے صاحب نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، نہیں ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، اور صرف دنیاوی اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے حرام اور ناجائز چیزوں کو جو ہے وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اس میں ہم مست ہو رہے ہیں. یاد رکھیے کہ ساری چیزیں ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود جو ہے وہ انسان کو گراتا ہے، گھٹاتا ہے، کم کرتا ہے، بڑھاتا نہیں ہے. ظاہر میں دیکھنے میں چاہے کچھ بھی ہو، لیکن آپ دیکھ لیجیے جن لوگوں نے سودی قرضے لیے ہوئے ہیں، جب وہ بےچارے پکڑے جاتے ہیں، اس کے رگڑائی میں آتے ہیں، تو بجائے قرضہ تو لیا ہوتا ہے 10,000 روپے، لیکن پتہ چلا صاحب وہ ادا نہ ہونے کی وجہ سے اب جناب 10 لاکھ ہو گئے، اور پھر 20 لاکھ ہو گئے، اور جائیدادیں فروخت ہو گئیں، اور پھر انسان اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار، منہ چھپاتا پھرتا، اور بعض لوگ خودکشیاں کرنے کے لیے تیار ہوتے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسی حرام کاریوں سے. اور آگے فرمایا کہ وانہار من عسل مصفا، صرف شراب ہی کی نہر نہیں ہوگی، وہاں پر پاکیزہ شہد، اس کی بھی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں. یہاں آپ نے دیکھی کبھی شہد کی نہر؟ لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ شہد کی نہریں بھی عطا فرمائیں گے. اور ساتھ میں فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ، وہاں پر ہر قسم کے پھل ہوں گے. دنیا کے پھل تو صرف نمونے کے طور پر ہیں، لیکن اصل جو فروٹ اور جو پھل ہمیں نصیب ہوں گے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ چیز عطا فرما دیں. اس کے بعد جو سورہ حجرات ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور آپ کی عزت اور عظمت کا حکم ہے. بعض موقعوں پر صحابہ کرام کی آوازیں بلند ہو گئیں، تو اللہ رب العزت نے احکام نازل فرما دیے. ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں علاقے کا جو سردار ہے فلاں کو ہونا چاہیے. غالباً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرماتے ہیں، تمہارے فاروق بھی تھے، تو آپس میں کہنے لگے, وہ کہنے لگے فلاں ہونا چاہیے, دوسرے نے کہا یہ ہونا چاہیے, اور آپس میں اتنی بحث اور تکرار بڑھی کہ آوازیں بلند ہو گئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کچھ نہیں کہا تھا, اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ ایمان والو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آواز کو بلند نہ کرو. فوق صوت النبی. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو ایسے مت پکارو. بعض لوگ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور آواز دیتے تھے کہ اے محمد باہر نکلیے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس طرح سے آواز دیتے تھے. تو منع فرمایا کہ اس طرح تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو. اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں کہیں آ محمد نہیں کہا اور کہیں آپ کو جو ہے اس طرح سے نہیں پکارا. اس لیے یعنی یوں کہا کرتے تھے یا محمد اخرج الینا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نکلیے باہر. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضروری ہے, اور یہ احترام صرف آپ کی زندگی ہی میں نہیں, آج بھی اگر روزہ اقدس کے سامنے کوئی شخص جائے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اونچی آواز اور بلند آواز سے گئے. بعض نالائق آدمی یہ سوچتے ہیں کہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں اونچی آواز. ارے بھائی سلام بھی اونچا پڑھنا منع ہے, قرآن مجید کی تلاوت بھی اونچی آواز سے منع ہے. خاموشی سے کرو, وہاں کا ادب اور احترام کچھ اور ہے. پڑھنا ہے خاموشی سے پڑھیو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہم بھی پڑھتے ہیں وہاں جا کر, لیکن چیخ کر اور چلا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آخر کس کو سنانا چاہتے ہو؟ اللہ رب العزت نے جن کو سنوانا ہے تو آہستہ آواز سے آپ پڑھو گے تب بھی سنوا دیں گے, ورنہ بے ادبی میں شامل ہو جائے گی یہ بات کہ تم اونچی آواز کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. جو حکم زندگی میں تھا آج بھی وہ حکم برقرار. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے ایسے لوگوں کو متعین کر دیا کہ جو ذرا آواز نکالیں تو پھر وہ ڈنڈے لگاتے ہیں. لوگ آ کے کہتے ہیں کہ صاحب وہ جالی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. لگانے کیسے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی تو ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ اے اللہ میری قبر کو جو ہے وہ ایسے لوگوں سے پاک رکھیے گا جو اس کو ڈھول اور گانے بجانا اور اس قسم کی جو ہے وہ جگہ بنا لیں. جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا عرس وغیرہ ہوتے ہیں مزاروں پہ, تو وہاں پر جو ہے جتنی دنیا بھر کی خرابیاں وہاں پر ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں. چرچی آپ کو وہاں ملیں گے, موالی وہاں ملیں گے, ہیروئن جی وہاں ملیں گے, اور اسی طریقے سے جناب بدکار فواہش عورتیں وہاں ملیں گی, ہجڑے وہاں ملیں گے. دنیا کی کیا چیزیں قباحتیں جو وہاں نہیں ہوتی, اور یہ ہو رہا ہے اللہ کے نیک بندوں کے نام پر. اللہ کے نیک بندے اس سے بری ہیں. ان خدا کے بندوں کو انہوں نے تو زندگی بھر بیچاروں نے دین کی تعلیمات پھیلائی, اور اللہ کے رسول کی باتیں اس وقت انہوں نے باتیں نہیں سنی ان کی, اور جب مر گئے تو ان کو پوجنا شروع کر دیا. آج دنیا میں یہ زندوں کی قدر نہیں کرتے. زندے پیر کی کوئی قدر نہیں کرتا. مر جائے تو پھر دیکھو 10 فٹ نیچے چلا جائے تو پھر اس کو سر پہ اٹھاتے. یہ عجیب بات. حالانکہ وہ پیر ہی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ سنائے اور طریقے نہ بتلائے. تو اس لیے جتنے بھی بزرگان دین ہیں الحمدللہ ہم ان کا ادب احترام کرتے ہیں. ان کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں الحمدللہ. اولیاء کرام کے خلاف نہیں, لیکن وہاں جا کر جو لوگ غلط حرکتیں کرتے ہیں اصل تو وہ چیزیں غلط, ان سے بچنا چاہیے. تو بہرحال یہاں پر حکم یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج بھی اگر کوئی شخص جائے اپنی آواز کو پست رکھے, اونچی آواز سے صلاۃ و سلام بھی پیش نہ کرے, بلکہ انتہائی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ خاموشی کے ساتھ زبان ہلا کر جو ہے وہ صلاۃ و سلام پیش کرے. اسی طرح فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ حجروں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں نالائق اور بے وقوف لوگ, وہ جیسے میں نے کہا اونچی آواز سے پکارتے ہیں کہ باہر نکلیے ذرا. اور بات یہ ہے کہ علماء بھی, چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء, تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ان کا ادب اور احترام بھی یہی ہے کہ جب آدمی جائے تو ان کو گھر سے نہ نکالے بلکہ ان کے نکلنے کا انتظار کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور کے چچزاد بھائی ہیں, علم دین انہوں نے حاصل کیا ہے کس طرح سے, فرماتے ہیں کہ ہم دو آدمی تھے. میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت موجود ہیں, تو ایسا کرتے ہیں کہ دین سیکھنا شروع کر دو, ایسا نہ ہو کہ یہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں اور پھر ہمارے پاس کوئی بتانے والا بھی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے لوگ تم سے دین کے مسئلے پوچھنے آئیں گے؟ تو ان صاحب نے ہمت نہیں کی, لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کمر ہمت کس لی اور مجھے جہاں جہاں پر بھی کوئی حدیث کا علم ہوا کہ فلاں شخص ایک حدیث بیان کرتا ہے تو اس کے لیے چاہے دور دراز کا میں نے سفر کیا لیکن جا کر میں نے اس سے وہ حدیث سنی، چنانچہ بعض مواقع پر مجھے تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی اور وہاں جا کر میں نے جو ہے وہ اس حدیث کو سنا، دروازے پر بیٹھ گیا، جب وہ باہر نکلتے تھے تو پوچھتے تھے کہ بھائی کب سے بیٹھے ہو، تو میں کہتا تھا بہت دیر ہو گئی، وہ کہتے تھے تم نے بہت برا کیا، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہو، ہمیں بلا لیتے، فرمایا کہ نہیں، میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اور جو علم کوئی چیز حاصل کرنے آئے تو وہ محتاج ہے، اس لیے میں آپ کے تابع ہوں، آپ میرے تابع نہیں۔ تو انتظار کرتے تھے کہ خود گھر سے باہر وہ نکلیں تب دین کی بات پوچھیں، اور یہ نہیں تھا کہ دروازے کھٹکھٹا کر، اور ایسے وقت میں بھی کہ اگر کوئی سو بھی رہا ہو تب بھی اٹھاؤ، تو لازمی طور پر جو ہے نہ ہم کسی کے آرام کا خیال کریں نہ کسی کی نیند کا خیال کریں، جب جس کا جی چاہے وہ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر آ کر گڑبڑ کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کہ نہیں، جب دین سیکھنے جا رہا ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم معلومات کریں کہ کون سا وقت آرام کا ہے، کون سا نہیں ہے، کس وقت بیٹھنے ہیں، تو جس وقت ان کے آرام کا نہ ہو، جو وقت جس وقت وہ باہر آئیں، اول تو یہ کہ جب اپنے کام سے باہر نکلیں تب ان سے پوچھو۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسی طریقے سے دین حاصل کیا اور نتیجہ یہ کہ میرے پاس الحمدللہ ایک ذخیرہ ہو گیا، حبر الامت کہلاتے ہیں، یعنی بڑے عالم، امت کے بڑے سمندر، بحر الامت بھی ہیں، حبر الامت بھی ہیں، یعنی علوم کا ذخیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسا وہ کیا کہ مرجع خلائق بن گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، بڑی قدر و منزلت ان کی نظروں میں تھی، اور علماء کرام کی مجلس میں ان کو سب سے اونچے مقام پر بھی بٹھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مقام عطا فرمایا، لیکن یہ سب ادب اور احترام کرنے سے۔ تو صحابہ کرام اور اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک چابی ملی ہے جن صاحب کی، ہو یہاں سے آ کر لینا۔